حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
حج کا حج اور خیرات کی خیرات۔ ایک تاجر کا کئی سال سے نفل حج کا ارادہ تھا، لیکن کافی عرصے سے اس کی رقم کہیں پھنسی ہوئی تھی اور مل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رقم ملے تو حج پر جاؤں، مگر بہت کوشش کے باوجود رقم نہیں مل سکی۔ اللہ پاک کے کرم سے ایک سال اسے خوب نفع یعنی پروفٹ ہوا اور رقم جمع کر کے حج کے لیے روانہ ہو گیا، مگر راستے میں ایک ایسا غریب خاندان دیکھا جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے نہ کوئی سامان تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی اور چیز۔ تاجر کو ان پر بڑا رحم آیا اور اس نے سوچا کہ میں فرض حج تو کر چکا ہوں، اب نفل حج کرنے کے بجائے کیوں نہ اپنی ساری رقم ان غریبوں کو دے دوں، اس میں مجھے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اللہ پاک اچھا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ کر اس بزنس مین نے ساری رقم ان غریبوں کو دے دی اور خود گھر واپس آ گیا۔ رات سونے کے لیے لیٹا تو نیند نہ آئی، بس حج کے خیالوں میں بے چین رہا۔ صبح اٹھا، نماز فجر ادا کر کے بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس آدمی نے اس کی رقم دینی تھی وہ اس کی دکان پر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے رقم دی اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اب تاجر یعنی بزنس مین بہت خوش ہوا اور فوراً تیاری کر کے حج کو چلا گیا۔ یوں اسے اپنے اخلاص یعنی سنسیریٹی کا پھل مل گیا۔ اس حکایت یعنی اسٹوری سے یہ بھی لیسن ملا، جب بھی کوئی کام کریں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں سے کریں۔ اخلاص یہ کہ بندہ نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کرے۔ اس اچھی عادت کو اپنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یوں ذہن بنائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیت کیجئے کہ ہر نیک اور جائز کام اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
علی محمد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلاة والسلام علیک یا رسول
اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھینک بھی ایک نعمت ہے، یہ آج کے بیان کا عنوان۔ جانتے ہیں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والے صلاحت والسلام کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حکم خداوندی سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے جب زمین سے ایک مٹی کی مٹھی بھری اٹھائی تو روئے زمین کے اوپر ہی تے چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں یعنی 60 کلرز اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے پھر اس جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا. چنانچہ روح داخل ہو کر جب آدم علیہ السلام کے ناک شریف پہ پہنچی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی. جب روح زبان تک پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ الحمدللہ کہو. آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے. اے ابو محمد، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت تھی. تو اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد یعنی خوبی بیان کرنے ہی کے لیے بنایا ہے. پھر روح آہستہ آہستہ پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اے عاشقان رسول، چیخ جسم انسانی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اللہ پاک نے ناک، منہ، حلق سے لے کر پھیپھڑوں تک تمام ہوائی راستوں میں نرم جھلیاں، یعنی بہت باریک باریک وہ چمڑیاں، پوست جس سے آر پار نظر آتا ہے، یہ پیدا فرمائی ہیں. سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک میں موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی عظمت والے اللہ پاک ہی کے لیے پاکی اور تعریف ہے. کتنا پیارا نظام رب کریم نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6226، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماحی کو ناپسند کرتا ہے. تو جب تم میں سے کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہر سننے والے مسلمان پر حق ہے کہ اس سے کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت فرمائے. جمائی کو پنجابی میں اوباسی کہتے ہیں، اس طرح منہ کھول کے وہ آ کرتے ہیں لوگ، تو یہ آ کر کے اس کی آواز نہیں نکالنی چاہیے، کہا کہا کی آواز جو نکلتی ہے نا، یہ حدیث پاک میں اس کو شیطان کا کہا 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 گیا، نہیں شیطان ٹھٹھا مار کے ہنستا ہے. تو یہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے اور یہ ناپسند ہے اللہ کو، اور چھینک پسند ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 6391 نمبر پیج پر فرماتے ہیں، چھینک سے دماغ صاف ہوتا ہے، چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہوتی ہے. اطبا یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زکام آ کر خیریت سے گزر جاوے تو بہت بیماریوں کا دفعیہ یعنی علاج ہے. اور جمائی سستی کی علامت ہے، اس سے جسم میں جمود طاری ہوتا ہے. چھینک رب کو پسند ہے، جمائی شیطان کو پسند، اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی کبھی نہیں آتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور اس کا بھائی یا ساتھ والا اس سے کہے یرحمک اللہ. پھر جب یہ کہے یرحمک اللہ تو یہ یعنی چھینکنے والا کہے یادیکم اللہ ویصلح بالکم. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ چھینک اللہ تعالی کی نعمت ہے لہذا اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ اس حمد سے اس نے اللہ کی نعمت کی قدر کی، لہذا سننے والے نے اسے دعا دی یرحمک اللہ. کیونکہ اس دعا دینے والے نے اس پر چھینکنے والے پر احسان کیا، لہذا احسان کا بدلہ احسان احسان سے کر دے پھر اسے دعا دے. اب چھینکنے والا یرحمک اللہ سن کر یہ دعا دے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. غرض کے ان ذکروں کے ہیر پھیر میں عجیب حکمت ہے. یہ ایر پھیر ہے الف سے, وہ ہیر پھیر دوسرا ہوتا ہے. حدیث میں جو چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے فرشتہ کہتا ہے رب العالمین, یعنی اس کلمے کو پورا کر دیتا ہے. اور جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین فرشتہ کہتا ہے یرحمک اللہ, یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت لوگ صرف الحمدللہ کہتے ہیں, پورا کلمہ کہنا چاہیے, نہ بات پوری کرنی چاہیے, الحمدللہ رب العالمین یہ کہنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کتنی بڑی دولت ہے کہ معصوم فرشتے کی زبان سے دعائے رحمت ملے. انہیں جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا چھینکنے والا تو فرشتے اس کو دعا دیں گے یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحمت فرمائے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. صرف الحمدللہ کہا جب بھی سنت ادا ہو جائے, لیکن وہ سعادت جو فرشتوں سے دعا ملنے والی تھی وہ رہ گئی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدیع کے حوالے سے فرماتے ہیں چھینک پر افضل و اکمل یعنی کمپلیٹ صیغہ حمد کا یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان من حال وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل بیتہ. ایک حکایت سنیے چھینکنے کے تعلق سے. میرے مرشد کریم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے تو آپ کی امی جان کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی امی جان کے پیٹ میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. کیا شان ہے میرے مرشد کریم کی کہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے جواب دیتے تھے. اور آج غوث پاک کے ماننے والوں کی حالت یہ ہو گئی ہے, بڑے بڑوں کو یرحمک اللہ کہنا ہی نہیں آتا, بلکہ چھینک آنے اور چھینک کا جواب سن کر کیا پڑھنا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یاد رکھے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت موقعہ ہے. یہ خزان العرفان میں بھی ہے, نور العرفان میں بھی ہے. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جب عورت چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب دینے والا, مثلا گھر میں امی کو چھینک آئی تو بیٹا جواب دے گا تو کہے گا یعنی جبکہ امی نے الحمدللہ کہا ہو اور آپ نے سنا ہو تو اب کہنا یرحمک اللہ, کاف کے نیچے زیر آئے گا. اور اگر جیسے ابو کہیں گے, کوئی بھی مرد کہے گا تو اب اس کو جواب دیں گے یرحمک اللہ, کاف پر زبر فتحہ پڑھیں گے. آپ نے ابو داؤد شریف کا نام سنا ہوگا, تو یہ مشہور کتاب ہے سنن ابو داؤد شریف. اس کے جو مصنف ہیں حضرت سیدنا ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ایک بار کشتی میں تشریف لیے جا رہے تھے دریا کے کنارے, ایک شخص کو چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے سنا. آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک درہم پر ایک دوسری چھوٹی کشتی کرایہ پر لے لی, یعنی اپنی اس کشتی سے اتر کر دوسری کشتی میں بیٹھ کر واپس کنارے کی طرف پلٹے اور اس شخص کے قریب جا کر چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ اور واپس آ گئے. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ہو سکتا ہے وہ شخص مقبول بندہ ہو, کیونکہ اس نے چھینک یرحمک اللہ سن کر یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری تمہاری ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یہ بھی یرحمک اللہ کا جواب ہے، یا پھر یہ جواب دیا ہوگا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، میں نے کہا تو اس نے وہ دعا دی ہو مجھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کی دعا قبول ہوتی ہو. جب کشتی والے سوئے تو انہوں نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا، اے کشتی والو، ابو داؤد نے ایک درہم کے بدلے اللہ پاک سے جنت خرید لی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنتی صحابی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی چھینک کا جواب نہ دیا جب اس نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، تو قیامت کے دن وہ، یعنی وہ چھینکنے والا، اس کا بھی مطالبہ کرے گا، اور چھینک کا جواب نہ دینے کی بنا پر اس سے بدلہ لیا جائے گا. بہار شریعت میں چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اس کا جواب بھی فوراً دینا اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے واجب ہے. ہم نے من من میں جواب دے دیا اور اس نے سنا نہیں چھینکنے والے نے، تو واجب ادا نہیں ہوگا. اچھا، ایسا بھی موقع ہوتا کہ چھینک اچھی نہیں ہوتی، یہ بھی غور فرما لیں. چنانچہ حدیث پاک میں نماز میں چھینک شیطان کی طرف سے ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب یہ، یعنی چھینک، نماز میں آ جائے تو شیطان ان سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کی نماز میں خلل ڈال دیا، ورنہ یہ ممنوع نہیں، یعنی ورنہ چھینک جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ چھینک تو خدا کی نعمت ہے جبکہ بیماری سے نہ ہو. نوادر الاصول میں یہ ہے، جنتی صحابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تین چھینکیں آئیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ یہ جبرائیل ہے جنہوں نے مجھے اللہ پاک کے فرمان کی خبر دی کہ جو مومن تین چھینکیں لگاتار لیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان ثابت، یعنی پکا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے! صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھینک کی برکتیں، جب بات کے وقت چھینک آئے تو بات کے وقت چھینک عادل گواہ، یعنی سچا گواہ ہے، یعنی جو کچھ بیان کیا جاتا ہو جس کا صدق و کذب، یعنی سچا اور جھوٹا ہونا معلوم نہیں، اور اس وقت کسی کو چھینک آئے تو وہ اس بات کے صدق یعنی سچے ہونے پر دلیل ہے. دعا کے وقت چھینک آنا دلیل قبول ہے، دعا میں چھینک آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا اس کی قبول ہے. تو اے عاشقان رسول، چھینک اچھی چیز ہے، اور یہ سارا بیان اتفاقی چھینک کی نسبت سے. زکام کی چھینکیں نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، اس کی چھینکیں کوئی چیز نہیں، مگر آواز پست یعنی کم کرنا ان میں بھی تہذیب ہے، اور مسجد میں سے زیادہ تاکید. بعض لوگ بہت زور سے شاید ویسے ہی یعنی کہ ڈراما یا انداز میں کرتے ہاں چھی کر کے کہ سیدھی طرف والا بھی اچھل پڑے، الٹی طرف والا بھی اچھل پڑے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسے زور دار آواز نکالتے ہیں. تو چھینک میں آواز بلند کرنا اس کو حماقت میں لکھا ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوف آدمی ایسا کرتا ہے، وہ تھوڑا ہوشیار بنتا ہے، اگلا یوں زور سے چھینک کر کے دوسروں کو ڈرا کر لے کے حقیقت میں یہ اچھے آدمی کی مہذب آدمی کی علامت نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں زیادہ تاکید ہے تو کپڑا وغیرہ رکھ کر جتنا ہو سکے چھینک کو بندے کو چاہیے کہ تھوڑا آواز اس کی دبائے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 478 پر ہے کہ بہت لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں، بدشگونی اس سے لیتے ہیں چھینک سے. مثلاً کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا. یہ جہالت ہے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں، اور ایسی چیز کو بدفالی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا، سخت غلطی ہے. دوبارہ چھینک کو بدفالی یا بدشگونی چھینک سے لینا یہ درست نہیں. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد سے اس حال میں باہر آیا، یعنی میں اس طرح باہر آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ہم بقیع کی طرف آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں چھینک نے حاضری دی، یعنی آپ کو چھینک پیش آئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی متحیر یعنی حیران آدمی کھڑا ہو. میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیا فرمایا میں اس کو سمجھا نہیں. ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا جب آپ کو چھینک آئے تو کہیے الحمدللہ کا کرم ہی والحمدللہ کا عز جلال ہی، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جیسا اس کا فضل و کرم ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جیسا اس کی عزت و بزرگی ہے. بس بے شک اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اور وہ بخش دیا جاتا ہے. کان دانت اور کمر کے درد سے حفاظت کا نسخہ المقاصد الحسنہ کے حوالے سے ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ یعنی بد ہضمی سے محفوظ رہے گا. ایک حدیث میں کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا، یعنی کسی نے چھینک کھائی اور وہ الحمدللہ کہے اس سے پہلے سننے والا الحمدللہ کہہ لے، یہ اس کے فوائد بیان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں جب چھینک کی حاضری ہوتی، یعنی جب آپ چھینکتے تو چہرے انور کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور مقدس ہاتھوں کو اپنی مبارک پلکوں پر رکھتے ہیں. پلکیں یہ آنکھوں کی پلکیں یہ کہلاتی ہیں, یہ اوپر جو بال ہوتی ہیں بھویں کہلاتی ہیں. تو پلکوں پر چہرہ ڈھانک کر آنکھوں کی پلکوں پر ہاتھ مبارک رکھتے اور اس طرح چھینک فرماتے. تو ظاہر اس طرح کرنے سے آواز بلند کیسے ہوگی جب کپڑا ہی منہ پر آ جائے گا. تو مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دانتوں کی حفاظت کا علاج. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی چھینک پر کہے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال, الحمدللہ رب العالمین علا کل حال, اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. مجرب ہے, مجرب یعنی بہت ہی اچھا. اور ایک میرے لفظی معنی یہ بنتے کہ وہ تجربہ شدہ, بہت ہی مضبوط پکا یہ عمل ہے کہ جب چھینک پر چھینکنے والا کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان دانتوں پر پھیرے سب دانتوں پر, تو انشاءاللہ بیماریوں دانتوں کی بیماریوں سے بچے گا. اے عاشقان رسول, چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. دوبارہ اسی فرد کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. چھینک کا جواب بعض حاضرین نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا, اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں. خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج جمادی الاولی 1441 سنہ ہجری کی 23ویں شب ہے پاکستان میں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی میں جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ ہفتے کو مچھلی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟
وہ ہفتے کو مچھلی کا شکار جو منع تھا نا, وہ قوم دوسری تھی جن کو منع تھا, اور وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کافی پہلے اگلی امت کا واقعہ ہے, تو ان کو بھی شکار کرنا منع تھا مچھلی کا. کھانا منع تھا نہیں تھا اس کا تو مجھے یاد نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہمیں تو کسی دن بھی شکار کی ممانعت نہیں ہے نہ کھانے کی ممانعت ہے, تو ہفتے کو بھی مچھلی کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو مچھلی کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا, تو یہ جو واقعہ تھا اس واقعے میں کیا کوئی امتحان تھا, کوئی آزمائش تھی, اس کے پیچھے کوئی سا سبق ہے؟
جی یہ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ, ان کو منع کر دیا گیا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو اب ہفتے کو مچھلیاں جو ہیں وہ بکثرت آنے لگی, بہت زیادہ آنے لگی, یہ آزمائش ہو گئی. تو انہوں نے چالاکی کی کچھ لوگوں نے, اور کچھ گڑھے بنا لیے کہ ہفتے کو یوں جال پھینک کر دیگر آلات سے شکار کرتے وہ نہیں کرتے, ہفتے کو بس گڑھے کھود کے رکھ لیے انہوں نے کہ ہفتے کو جو مچھلیاں آئے نا تو یہ گڑھے میں پھنس جائے, پھر یہ اتوار کو اس کو شکار کر لیتے. تو حالانکہ یہی شکار کرنا تھا کہ یہ ان کو قید تو کر لیتے تھے, ایک طرح سے پکڑ ہی لیتے تھے یہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان میں غالباً تین گروپ تھے نا, ایک تو یہ کرتے تھے, دوسرا گروپ تھا وہ ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کرو, تیسرا گروپ تھا وہ نیوٹرل تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو جو چاہے کرے. پھر ان پر یہ کہ یہ جو شکار کر رہے تھے ان پر عذاب آیا اور یہ بندر بن گئے, بندر بن گئے, اور جو منع کرتے تھے ان کو کچھ نہیں ہوا وہ بچ گئے, اور جو نیوٹرل تھے کہ ان کے حال پہ چھوڑو ان کو بھی کچھ نہیں ہوا وہ بھی بچ گئے. تو جو اچھے لوگ تھے جو یہ انہوں نے نبی کے فرمان پر عمل کیا, مچھلیاں شکار نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے پھر ان کے درمیان دیوار لگا دی کہ بندر اس طرف ہو گئے اور یہ اچھے لوگ اس طرف ہو گئے, اور آنے جانے کا راستہ بیچ میں رکھ دیا انہوں نے غالباً, یا فصیل پہ چڑھ کر وہ دیکھتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تو وہ بندر ان کے پاس آتے, بندر آتے اپنے اپنے عزیزوں کے کپڑے سونگتے اور روتے تھے, اور اسی طرح وہ یہ بندر جو تھے سارے کے سارے موت کا شکار ہو گئے, مر گئے سب. تو یوں مطلب ان کی آزمائش ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا عذاب دے کر. تو اللہ تعالی جب بھی آزمائش میں ڈالے تو ہم کو صبر بھی کرنا چاہیے, اور اگر کسی چیز سے منع کرے تو بظاہر اس میں کتنا ہی نفع نظر آئے وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ظاہری طور پر کاروبار میں اگر ملاوٹ والی چیز بندہ بیچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہے, جیسے کہ دودھ میں پانی ملایا اور گاہک کو تو پتا نہیں ہے, جبکہ پتا نہیں ہے, اور دھوکے سے اس کو مثلاً یہ کہ 10 لیٹر دودھ دیا اور صرف اس میں آدھا لیٹر پانی ملا دیا تو پتا تھوڑی چلے گا. تو اب ایک آدھے لیٹر کا پانی یہ اس نے حرام لیا, دھوکہ دیا, بندے کا حق تلف کیا, تو بازار تو اس کو بھی لگا آدھے لیٹر کی میرے پاس رقم آ گئی, لیکن حقیقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اور اس کا نتیجہ اگر دنیا میں نہیں بھی آتا تو آخرت کا تو عذاب ہی ہے اگر اس نے توبہ اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو, اور رب ناراض ہوا, کیونکہ اس میں تو حق تلفی بھی ہے نا ملاوٹ میں, تو کہ بندے کا حق بھی مارا نا, اس کو دھوکا دیا, دھوکے سے اس کے پیسے لے لیے, اور رب کی بھی نافرمانی کی کہ رب نے منع کیا ایسے کاموں سے, تو حق اللہ بھی تلف ہوا, حق العبد نے بندے کا حق بھی اس میں ضائع کیا اس نے. تو جو بہت سارے معاملات ایسے کہ بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, چاہے سونے کا پہاڑ بھی کھڑا ہے اور اس میں سے سونا لینے کی اجازت نہیں ہے تو نہیں, بندہ اس کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ رب نے میرے منع کر دیا. عورت جا رہی ہے سج دھج کے ساتھ, پورا جذبہ ہے کہ اس کو دیکھے بندہ بری نظر سے, یعنی بس وہ دل میں ہلچل بچی ہوئی ہے, لیکن رب نے چونکہ اس کی ممانعت کی ہوئی ہے, شریعت میں منع ہے, تو بس اب بندہ ضبط کرے, صبر کرے, اس کی طرف نہ دیکھے. تو الحاظ القیاس, اسی پر قیاس کر کے جتنے بھی گناہ ہیں, تو گناہوں میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں نا, شراب کے لیے بھی آزمائش ہے, دل بڑا کرتا ہوگا جو پیتے ہیں ان کو کہ شراب پیو, نہ پیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہے, توبہ کر دے اگر پیتا بھی تھا تو. اس طرح چوری چکاری ڈکیتی دہشت گردی, مسلمانوں کو ستانا, دل دکھانا, کسی کا اس کو گالی دینا بلا وجہ, کسی کو جھاڑنا, اس طرح کے ہزاروں ہزار گناہ یہ روزمرہ کا معمول ہے. تو ان چیزوں سے بچے کہ رب نے منع کیا ہے, بھلے دل کتنا ہی کرتا ہے, غصہ کتنا ہی آ رہا ہے کہ اس کو ڈیپ ڈالو, مار مار کر دو, لیکن نہیں, حد سے تجاوز نہیں کرنا, اللہ نے منع فرمایا, شریعت نے منع فرمایا, اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی, لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں یا اللہ، تیرا جو بھی حکم ہے میں حاضر ہوں، بندہ ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک کام جو شرعی طریقے سے، شرعی ہیلا جس کو کہا جاتا ہے، اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک مباح کام، ایک جائز کام شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ تو درست ہوتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے اس واقعے سے جو ہیلا انہوں نے اختیار کیا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ اصل ہیلا نہیں تھا، یہ بظاہر تو شکار تھا نا، کہ گڑے میں قید کر لیا، جال میں پھنسانے کے بجائے انہوں نے کھڈے میں پھنسا لیا تھا ان کو. تو یہ لکھا یہی ہے کہ یہ شکار ہی پایا گیا، شکار کرنا ہی پایا گیا. یہ اس میں اپنے عجائب القرآن میں یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے اور یہ لکھا ہے اس میں. تو جہاں ہیلا شریعت نے اجازت دی تو وہ تو صحیح ہے، جبکہ ہیلا ہو. اور پھر وہ بنی اسرائیل کی قوم، یہ ان کا امتحان بھی تو تھا نا، اور ہمارا امتحان اس طرح کا تو نہیں ہوا اس امت میں کہ ان کو مچھلیوں کے شکار کی ممانعت کر دی گئی ہو، ایسا تو نہیں ہوا نا. تاہم آپ روشنی ڈالیں اس پر.
جی، علماء نے یہ دو صورتیں جو لکھی ہیں کہ جو مباح کام حاصل کرنے، مباح چیز ہو جس کو، یعنی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اور کسی باطل کو، حرام کو حلال بنا لینا، اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا، یہ ممنوع ہوتا ہے. تو یہ چیز جو آپ نے فرمایا کہ ایک طرح سے شکار ہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک غلط طریقہ کار، ایک غلط ہیلا اختیار کیا، تو اس طرح کا جو ہیلا اختیار کرنا ہے ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی.
جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام سے یہ سنا، اگر سنگ والی بکری بے سنگ والی بکری کو مار دیتی ہے تو کل بروز قیامت اس بے سنگ والی بکری کو اس کا بدلہ لے کے دیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کا بھی اس کو کوئی بدلہ ملے گا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا.
بے سنگ والی بکری سنگ سے مارتی ہے، مار دیتی ہے، وہ اور چیز ہے، مارنا اور چیز ہے. بارہ لے کے مار دے گی یا مارے گی، یہاں تک کہ چوٹی بھی چوٹی پر ظلم کرے گی، تو قیامت دن ان کا بھی معاملہ ہے کہ بدلہ لیا جائے گا. اور یہ جو بطخ جو ہے یہ مچھلیوں کو کھلا رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ورنہ یہ بطخ جو ہے غالب مچھلی کا شکار کرتی ہے، مچھلی کھاتی ہے یہ، تو یہ تیرتی بھی ہے اور یہ مچھلیوں کھلا رہی ہے. تو یہ اس کے بارے میں کوئی روایت تو میں نے کوئی پڑھنی یاد نہیں ہے مجھے کہ جانور دوسرے جانور پر شفقت کرے تو اس کو کوئی اس کا بھی اجر ملے گا. مرغی اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں، مرغیاں پرندے اپنے اپنے بچوں کو چونچ کے ذریعے کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انوکھا واقعہ ہے کہ بطخ مچھلیوں کو کھلا رہی ہے، اللہ کی شان ہے. تو یہ کوئی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، البتہ یہ اس میں درس ضرور ہے، اس میں یہ سبق، یہ لیسن تو ملتا ہے کہ آج دنیا میں بندہ بندے کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے، تو وہ اس بے زبان جانور سے بھی گیا گزرا ہوا نا، کہ یہ بے زبان جانور دانے اپنے منہ سے دوسرے جانور کے منہ میں ڈال رہا ہے، بطخ مچھلی کے منہ میں ڈال رہی ہے، اور یہاں یہ بندہ بندے کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے. یعنی باقاعدہ نوالا چھیننا مراد نہیں ہے، چیزیں چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، چوری ڈکیتی قتل و غارت گری کر ہی رہے نا بندے. تو ان بندوں کو ان بے زبان جانوروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے. اور ہمدردی اور خیر خواہی کا تو سبحان اللہ، یعنی کہ حدیثوں میں ہم کو درس دیا ہی گیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. خیر خائی منے دوسرے کی بھلائی چاہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، میرا نام عبداللہ تاہی ہے، میں سڈنی آسٹریلیا سے ہوں. فیضان نماز آپ لکھے تو آپ کے ہاتھ میں ادھر رہ جاتے.
آپ نے فیضان نماز لکھی تو آپ کے ہاتھ نہیں درد ہوئے تھے میرے والد صاحب اتنی بڑی سی فیضان نماز لے کر آئے؟
یہ ایک دن میں تو نہیں لکھتے تھے نہ ایک گھنٹے میں لکھتے ہیں نہ مسلسل لکھتے ہیں، بیچ میں گیپ آتے رہتے ہیں لکھنے میں. البتہ جہاں تک ہاتھ میں درد ہونے کا تعلق ہے تو یہ تو ایک اتفاق ہے، انہوں نے کہا تو میں عرض کر دوں کہ وہ قلم کو یوں پکڑ کر یہ کبھی اسے درد ہو جاتا تھا تو اکڑ جاتی تھی انگلیاں، تو پھر میں نے وہ حکیم صاحب کا علاج کیا تو الحمدللہ وہ میری انگلیاں ٹھیک ہو گئی. اب ٹھیک ہے، اب بھی لکھنے کا کام کر رہا ہوں تو فی الحال کئی روز سے ایسا ابھی ہوا نہیں ہے کہ میری انگلیاں اکڑی ہوں. ذرا کوئی ایک کام کرتے کرتے وہ کبھی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہو جائے آدمی کو. اور یہ چلو میں نے بتا دیا تو مجھ سے جو محبت کرتے ہیں عیسائی بھائی محبت بہت کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، تو یہ دیکھو کتنی محنت سے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور آپ ہیں کہ کھول کر دیکھنے کا نام بھی نہیں لیتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو آپ کو مجھ پر رحم کرنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے. میں جو لکھتا ہوں ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں کہ میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں پڑھیں گے اس کو اور نمازوں کی پابندی میں مزید آگے بڑھیں گے اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کریں گے. انڈرسٹوڈ جو بھی ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی تو وہ ہمارے لیے تو لکھی ہے نا، امت کے لیے لکھی ہے، امت کی رہنمائی کے لیے. اپنے لیے لکھنا ان مانو کر کہ ثواب کا کام ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ لکھنے سے استفادہ فائدہ تو ظاہر ہے کہ امت اٹھائے گی. تو سب فیضان نماز پڑھیں اور کتابیں جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے وہ پڑھیں. جنہوں نے بھی لکھا ہے ظاہر ہے کہ واقعی محنت بہت محنت پڑتی ہے، دماغی کام ہے دماغی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ، یہ تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں واقعی کافی مشقت اور کافی محنت لگتی ہے. تو یوں لگ رہا ہے یہ آپ کی نظر آ رہا ہے کہ کچھ مونچھیں سفید سفید ہو گئی ہیں، کیا ٹائم نہیں مل رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں ابھی سلسلہ جو لائیو تھا نا، میں سے فارغ ہوا تو دو اسلام بھائیوں کو تو تشویش ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا. اب پھر جیسے میں اسٹوڈیو سے باہر نکلا تو ایک اور نے پوچھا، میں نے کہا پردہ اٹھنے کا انتظار کرو، پردہ بھاڑ کیوں رہے ہو یار؟ تو میں نے کہا چلے اگر پردہ اٹھ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ قوم پہ پردہ یوں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے، کچھ پتا تو چلے. کچھ پردہ اٹھائے،
قوم امتحان میں پڑ جائیے.
کچھ پردہ اٹھائے
کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ نقالی کرنے کے شوقین ہوتے ہیں دیوانگی میں، تو یہ آزمائش میں آ جائیں گے یار. یہ بھی اپنی مونچھیں کہیں سفید کرنا شروع نہ کر دیں. دراصل وہ کچھ نیت ایسی بن گئی کہ میں اپنی داڑھی کو سفید کر لوں. ایک تو یہ کہ میں نے لگانی شروع کی مہندی، تو ہمارے اہل محبت نے وہ لگانا شروع کر دیا کلر. اب وہ کلر کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، کلر ہو جاتا ہے ڈارک. تو یوں مطلب یعنی کچھ مسائل کھڑے ہوئے، تو شاید اس وجہ سے وہ کلر لگانا چھوڑے. اور مگر بہت مشکل ہے جوان نظر آنے کا، سب کو جذبہ ہوتا ہے. اچھا کوئی بیچارہ وہ کلر سفید کرنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، سمجھے؟ تو واللہ اعلم. تو یوں میں نے تو ایک نیت یہ، دوسری یہ کہ یار اس میں ٹائم بڑا لگ جاتا ہے مہندی لگانے میں. یہ میں نے نوٹ کیا کہ مہندی لگانے میں ٹائم کافی صرف ہو رہا ہے، تو یہ ٹائم کی بچت. دوسرا ایک سے زیادہ کم از کم دو نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور ایک یعنی کہ ایک نے میرے خاندان کے ایک فرد نے، دو بار تو مجھے یاد ہے کہ آپ سفید کر لو نا، ایسے اچھے لوگ ہو گئے سفید کر لو نا. اور دوسرے پھر نگران شورا نے بھی ایک بار فرمایا کہ یار سفید کر لو نا.
तो वो बहुत ने वही देखी तू एक गुजराती कहावत है कि भाता था और तबीब ने वही बताया खाने के लिए. वैसे टाइम बहुत लग जाता था यार इसमें, सर्दियों में ज्यादा मशक्कत मेहंदी लगाने में. तो ये इस तरह मतलब ये अभी तो ये और भी शायद नीयतें थी इस वक्त ध्यान में नहीं आ रही कि वो क्या क्या नीयतें मैंने की थी. तो मैंने ये करना शुरू किया. हाजी अमीन भी चल सफेद है, आप देख रहे हैं इसका चेहरा हाजी अमीन का, इनकी स्पीड मुझसे ज्यादा लग रही है सफेद होने में.
अमीन आगे बढ़ने की भी इजाजत नहीं है, पीछे पीछे रहे हैं.
कोई बीमारी के सबब मतलब ये के सफेद नहीं हुई, बस यूं मैंने इसको मेहंदी लगाना फिलहाल छोड़ा हुआ है. तो अंदर में काफी यानी के सफेद बाल होते जा रहे हैं, यानी अब जड़े जो निकल तो सफेद ही होती है ना, मूछे जल्दी नुमाया हो गई है वरना अंदर बहुत सफेद बाल हो गए. आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा तो अभी जो टेक्निकलर नजर आ रही है ये थोड़ा वो है कि सर अजीब सा लगता है. जैसे ईसाई भाइयों ने भी पूछा तो वो दो तीन ने आपको पूछ लिया, और किस किस को कौन कौन पूछता होगा कि क्या हो गया ये, वरना मैं काफी ख्याल रखता था सफेदी नजर ना आए इसका, कि ये किनारों पर भी लगाता रहता था. बहरहाल अल्लाह करीम मुझसे राजी हो जाए. इसमें यह कि मेहंदी उसके लिए मुस्ताद है. एक तो ये कि जिसको मेहंदी अच्छी लगती है तो हुस्न में या उसकी जमाल में इजाफा होता है उसमें जमाल में, तो वो मेहंदी उसके लिए मुस्तहब. और जिसको दाढ़ी सफेद अच्छी लगती है तो उसके लिए मेहंदी लगाना मुस्तहब नहीं है. अब मुझे क्या अच्छा लगता है तो जब सफेद होगी तो पता चलेगा, अभी कुछ भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या मुस्तहब है.
आपने इस बात का दरवाजा खुला रखा है. अल्लाह करीम आपको और बरकत अता फरमाए माशाल्लाह.
नहीं, एक तादाद है जो वो सुस्ती की वजह से जल्दी लगाते नहीं है मेहंदी या कलर जो भी करते हैं बहुत दिनों तक, तो फिर इनका वो दो कलर की दाढ़ी हो जाती है. लेकिन हाजी अमीन ने तो कसदन छोड़ी हुई है, करीना मौजूद है कि इनको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ. तो इन्होंने मतलब मैंने इनको मना किया था, मना नहीं किया, मैंने इनको कहा था कि देखो आप खुद गौर कर लेना, आप मतलब मैं तो ये कर रहा हूँ किसी वजह से मैंने बताया था, शायद बात निकली थी क्या था. लेकिन ये वो दीवानगी की दौड़ है यार ये. अल्लाह को क्या अदा पसंद आ जाए,
बेशक
मोहब्बत में आदमी अंधा होता. अब ये कैमरे वाले छाट छाट कर टेक्निकलर दिखा रहे हैं, इन सब ने मेरी वजह से छोड़ी हो इसका कोई करीना नहीं है. एक तादाद है या दूरी रखते हैं, मतलब साल छह महीने एक बार लगाते होंगे, सुस्ती करते होंगे, तो इनको भी एक रंग इख्तियार करना चाहिए. दो रंग ही सही नहीं है, या सफेद या पूरी रंगीन. पर रंग तो फिर लाल पीला मेहंदी जो अपने लगाते लाल लाल मेहंदी बस ये लगा. सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद.
सवाल है कि जिन लोगों का ताल्लुक परचेस या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से होता है, जो इदारों के लिए खरीदारी के जिम्मेदार होते हैं, किसी ओहदे पर फाइज होते हैं, तो आजकल एक उर्फ आम मार्केट में है कि जब कोई बड़ी डील करने जाते हैं या किसी कंपनी से कोई बात करते हैं तो वो बाहर खाने पर दावत देते हैं कि आप खाने पर आए, हम इंशाल्लाह यहाँ मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे. इसमें ये शर्त लाहक नहीं होती कि हम उन्हें काम देंगे, लेकिन ये आजकल मार्केट में आम हो चुका है और बड़े बड़े इदारों में भी इसका रिवाज है. तो इस सूरत में ऐसी दावत खाना कैसा.
मुफ्ती अली असगर साहब को हमने टेलीफोन लाइन पर लिया हुआ है, देखिए क्या जवाब मिलता है.
पहले तो मैं कबीला बेल साहब की बारगाह में सलाम अर्ज करूंगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आपका हर रूप हर रंग जो है हमारे लिए मुबारक ही है. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے خوش و خرم رکھے. سوال کی جو جہاں تک بات ہے, ایک تو ہمارے خیال میں صورت حال ہے کہ جو پرچیزر ہوتے ہیں جن کو اپنی کمپنی کی طرف سے خریداری کرنی ہوتی ہے, تو باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے وہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, اپنا حصہ مانگتے ہیں, اور اگر نہ دیں تو وہ آرڈر ہی ان کو نہیں دیتے, اور 100 عیوب نکال کے بھی ڈیل کینسل کروا سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا بھی ہے. وہ تو ساری صورتحال جو رشوت کی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں پرچیزر جو مانگ رہے ہوتے ہیں, پرچیزر سے جو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں, تو رشوت کا لین دین ہے وہ تو. لیکن بزنس میٹنگز کے حوالے سے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جو لوگ آتے جاتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بزنس والے ہوتے ہیں, یعنی کمپنیوں کو لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے اپنے بندے کو بھیجا ہے لاہور میں, وہ وہاں جا کے میٹنگ کرے گا, اس کو کمپنی ہوٹل دیتی ہے, وہاں پر جو فری کے مقابلے وہیں آ کر ملتا ہے. تو ان ہوٹلوں میں مسافر کم ہوتے ہیں اور بزنس مین اور کمپنیوں کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی جو میٹنگیں ہیں وہ ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, اور جہاں بات چائے کے موقع پر ہوتی ہیں, بات کھانے کے موقع پر ہوتی ہیں. تو یہاں متعین نہیں ہے کہ یہ جو کھانا ہے رشوت ہی ہوگا, اور ویسے بھی ساحل نے بتایا ہے کہ ہماری ڈیل ہو جائے یہ بھی فائنل نہیں ہے, بلکہ ڈیل کی جو مبادیات ہیں یا جو اس کی شکیں ہیں اس پر گفتگو کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ میں کھانا بھی ہوتا ہے. تو ایسا تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹائم پر اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر کھانا بھی پیش کر دیا جاتا ہے. تو یوں رشوت ہونا اس کا متعین نہیں ہے, جبکہ جانتا ہے کہ ڈیل ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. اور ایک اور جو صورت تھی وہ میں نے بیان کی ہے کہ پرچیزر کو کس کمپنی کا گیا, یا تو بعض اوقات پرچیزر کو دکان والے سے ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے پیسے دو میں تم سے چیز لینے آیا ہوں. بعض اوقات جو ہے کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں آرڈر کینسل کر دوں گا, میرا حصہ رکھو. تو وہ ایک ڈفرنٹ صورت حال ہے. یہاں رشوت کا معاملہ ہے ہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا موقع آ گیا اس میں بھی آگے جا کر کہ پتا ہے کہ جناب یہ لبھانے کے لیے اور راغب کرنے کے لیے مجھے دانا ڈال رہا ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن فی الوقت زیادہ تر جو میٹنگیں ہیں وہ رشوت والی نہیں ہوتی. جی
ماشاء اللہ, یہ کپڑے کے دکاندار یا سنارے جو ہوتے ہیں جن سے زیورات لیتے ہیں لوگ, تو ان کے پاس بھی جب گاہک جاتے ہیں تو ان کو یہ چائے بوتل وغیرہ پلاتے ہوتے ہیں گاہک کو. اس میں یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک کے پاس بوتل منگوا دی, آئس کریم لا کے رکھ دی, چائے لا کے رکھ دی, اب وہ گاہک مروت میں پھنس جائے گا کہ اب وہ بوتل پینے کے بعد بولے مجھے پسند نہیں ہے, یہ ہے بڑا مشکل. تو یوں یہ بوتل پینا پلانا اس کا بھی اگر کوئی رہنمائی ہو جائے.
پاپا اس میں بھی کورس مختلف ہیں. مثال کے طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر کے جو تاجر آتے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ریسپیکٹ زیادہ کی جاتی ہے ان کی, کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے. پرانے وقتوں کے اندر تو لوگ ان کو ٹھہرانے کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے, اب چونکہ ذرائع اب طرف تیز ہو گئے ہیں, اب یہ صورتحال کہ جناب یہ گاہک آیا اور میں یہ دوں گا تو یہ مال لے لے گا, یہ پرچیزر نہیں ہے. عام طور پر پرچیزر کا اور معاملہ ہے. ایک گاہک آیا اور اس نے چائے پیش کر دی ہے اور کھانا پیش کر دیا ہے, تو ایک تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ریسپیکٹ کا جو ایک ہمارے یہاں نظام ہے لحاظ رکھنے کا, ایک دوسرے کی مروت رکھنے کا, تو چائے بالکل عام سی بات ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو پیشکش کی جاتی ہے چائے کی, تو اس میں بھی کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے کہ رشوت ہونا ہی متعین ہو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید آصف رضا عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں, اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ اس وقت 12 ماہ میں ہوں, یو کے سے آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ مراقبہ کیا ہے, اور کیا مراقبہ نجات دلانے کا سبب بن سکتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, مدنی پھول عطا فرما دیجیے.
مراقبہ جو ہے نا کسی چیز پر ایک دم توجہ دے دینا, جیسے کہ اب سارے خیالات نکال کر آپ نے سبز سبز گنبد کا تصور جمایا, اور بس کسی طرح بھی مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. اور مدینہ بہت اچھا ہے, مدینہ کیسا ہے, مدینہ ایسا ہے, یہ آپ غور کر رہے ہیں اور سارے خیالات چھوڑ دیا آپ نے اور نہ ہل رہے نہ جل رہے, بس اب یہ لگے ہوئے, یہ مراقبہ ہے. اسی طرح قیامت کے بارے میں, موت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں. تو اس طرح دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآنی آیتیں اگر اس کی تفسیر پر جس کی نظر ہے, معنی جانتا ہے, تفاسیر پر نظر ہے, تو وہ کسی قرآن کی آیت پر غور کر رہا ہے. ساری ساری رات بزرگان دین گزار دیتے تھے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے, اور بعضوں کی آیتوں پر غور کرتے کرتے روح قبض ہونے کے بھی واقعات ہیں, دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے. تو یہ سب یہ سمجھو مراقبے ہی کی صورتیں ہیں. گناہ ہو گیا تو اب اس پر غور کر رہا ہے کہ گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں, اللہ مجھے معاف کر دے, اگر رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, اور اس پر وہ آنکھیں بند کر کے سمجھو وہ غور کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک مراقبے کی صورت ہے.
ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو دوسرے ہمارے ساتھ کیوں برا کرتے ہیں, حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کر بھلا تے ہو بھلا. سوال ہے کسی کا یہ.
ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, کبھی کسی کا برا کیا ہی نہیں, تصور بھی نہیں ہے ظاہر. لیکن کفار نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی, خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں, اس طرح کی روایت بھی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کا برا چاہیں تو ہی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے, بلکہ امتحاناً بھی آزمائش آتی ہے. کربلا والوں نے کس کا برا کیا تھا, امام حسین, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس کا برا کیا تھا, لیکن کیسی آزمائش آئی. 6 مہینے کے ننے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی مقام کے شہزادے, 6 مہینے کا بچہ کیا کسی کا برا کر سکتا ہے نا. تو شہید ہوئے نا کربلا میں, اور پیاسے بھی رہے, حلق سوکھ گیا اتنے پیاسے رہے. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا, ہمارے ساتھ لوگ کیوں برا کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش امتحان ہے, شیطان کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. اللہ کریم بغیر امتحان کے پاس کر دے بس, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے عافیت طلب کریں کہ ہم سے بس ایسے ہی کہ ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر, عافیت ہی عافیت ہو, کہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچ غلط ہے کہ صرف برا کیا تو ہی برا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی, ان کو جانچا نہ جائے گا, ان کا امتحان نہ لیا جائے گا.
ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں سے اسلام سے کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قربان ازاد تاری.
وعلیکم السلام.
مدینہ فیضان
مدینہ وبرکاتہ
درجہ دورہ جی شریف. بابا جان ابھی تو میری کالی داڑھی ہے لیکن جب میری سفید بال آئے تو پہلے میں مہندی لگا کر اسے براؤن کروں اور پھر بعد میں سفید بال رکھوں, سفید داڑھی رکھوں, یا پھر سفید بال آتے ہی میں سفید داڑھی رکھوں؟ پاپا جان میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں, اور میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بارمل عالم دین بن جاؤں.
میں نے عرض کیا نا کہ جس کو سفید اچھی لگتی ہے اس کے لیے مہندی لگانا یہ ہے کہ وہ مستحب نہ رہا, اور جس کو مہندی اچھی لگتی ہے اس کے لیے مستحب ہے. تو مستحب پر عمل کریں آپ, دیوانی اپنی جگہ پر ہے, عمل تو مستحب پر کریں آپ. پہلے مہندی لگا کر پھر سفید کرنا اس کی بھی مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے. بات دیوانگی ہے, اب وہ دیوانگی طرح طرح کی سوچیں اور خیالات ذہن میں ڈالے گی. چلو اس کا بھی ایک لطف ہے.
یوٹیوب چینل پر سوال ہے کہ کیا ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت کا ملنا یقینی ہے؟
حق داری ہے, اللہ کریم کی رحمت سے امید رکھے کہ رب راضی ہو گیا اور یہ عمل مقبول ہو گیا. اور پھر یہ کہ بعضوں کا دینا عمل تو مقبول ہوگا لیکن بندوں کے حقوق اس نے مارے ہیں, ظلم کیے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں جس کا حق مارا, جس کو بلا وجہ جاڑا تھا, غصے میں گھورا تھا, دھمکی دی تھی, صدمہ پہنچایا تھا. تو اہل حقوق جو ہیں ان کو نیکیاں دی جائیں گی, نیکیاں ساری دے دی گئیں اب نہیں ہے اس کے پاس, تو ان اہل حقوق کے گناہ اس کے متھے ڈالے جائیں گے. وہ نیک پرہیزگار حاجی نمازی ہونے کے باوجود اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اب یہ کس کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا. البتہ ماں باپ کی سیوا کرنے میں, خدمت کرنے میں جنت کی حقداری ہے. ایمان پر خاتمہ ہونا بھی تو شرط ہے نا جنت پہ جانے کے لیے, اور یہ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کیسا خاتمہ ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم, حدیث پاک میں کہ اعمال کا کچھ اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اللہ کرے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت ہو جائے, ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں, حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ اگر ہوئے بھی ہوں تو اللہ کرے ہم دنیا میں ہی اس کو چکا کر معافی تلافی یا جو بھی ہے وہ کر کے ہم یہاں سے ہلکے پھلکے ہو کر جائیں کاش. لیکن یہاں تو قدم قدم پر بندوں کی حق تلفیوں کا ایک مطلب ایسا انداز ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, انہیں احساس نہیں ہے. ابھی جیسے کہ اجتماع میں آئے مدنی مذاکرے کا, جیسے اجتماع لگا ہوا ہے نا سوئی, تو اب کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ایک بولے گا یار سیدھا بیٹھ, دیکھتا نہیں ہے کیا چڑھا جا رہا ہے مجھ پر. اب کر دی نا حق تلفی اس کی, دل دکھا دیا نا اس کا. یا بے خیالی میں کسی کا کوئی ہاتھ پاؤں لگ گیا, وہ انداز دیکھتا نہیں ہے, دل تو دکھایا نا اس نے, اس کا تو بے خیالی میں لگا تھا بےچارے گا, ہاتھ سے تجاوز کیا, اس کو جھاڑا سب کے سامنے, اے چپ کا بیٹھ, بار بار بیچ میں بولتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوا نا, لیکن اس کا تو دل کا تو چورا چورا ہو گیا نا, توڑ دیا نا دل. تو یوں روز مرہ کے ہم اپنے انداز کو دیکھیں نا تو خدا جانے دن میں کتنی بار کتنوں کے دل دکھاتے ہوں گے ہم. تو یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں, اور قیامت کے دن ایسوں کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اب نیکیاں تقسیم ہو گئی, اب بھی اہل حقوق باقی ہیں جن کے حقوق نیکیاں تو کر نہیں پاتے, دن میں کتنوں کے حقوق برباد کر رہے ہیں, ماں باپ کے الگ, بھائی بہنوں کے الگ, بندوں کے الگ, پڑوسیوں کے الگ, ہم ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے الگ, استاد کے الگ, پتہ نہیں کس کس کے ہم حق برباد کر رہے ہیں. تو ان سب کو نیکیاں, وہ نیکیاں تو اتنی ہیں کہ پوری ہوں, پھر ان کے گناہ لینے پڑیں گے. تو یوں اچھا خاصا نیک آدمی بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم اسی کے امان چاہتے ہیں, تو اس لیے کل بندوں کے حقوق سے بہت ڈرنا ہے اور اللہ کے حقوق بھی پامال نہیں ہونے دینے. تو بس وہ سیدھی سادھی نیکیوں بھری زندگی گزار کر دنیا سے چلیں اور پھر بھی اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, بھائی یہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ آج بھی ہم مدنی کسوٹی کرنے جا رہے ہیں اور امیر سنت انشاءاللہ اس میں مدنی کسوٹی کی طرف ان کے ذہن میں کوئی شخصیت ہوگی یا کچھ بھی مقام ہوگا یا شے ہوگی اور آج ان کے ساتھ ہماری مدنی کسوٹی ہونے جا رہی ہے. آئیے مدنی چینل کی اسکرین پر ان کی زیارت کرتے ہیں. جی زیارت کرتے ہیں.
اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس میں بس وہ ذہن بنا لیا جائے, نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تو یہ ایصال ثواب ہو جائے گا. زبان سے کہہ لے یا پھر وہ صورتیں آیتیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں, یہ شرائط میں سے نہیں ہے, رائج ہے, تو یہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب ہمارے کیا جاتا ہے. خاص کر کھانا نیاز پر اس طرح پڑھ کے پیش کرتے ہیں لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے. پانی کا ایصال ثواب افضل ترین ہے اس لیے کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کی وفات ہو گئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کا مشورہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے کنواں ماں کے نام پر وقف کیا, ہذہ لام سعد, اس پہ لکھ بھی دیا گیا غالباً ہذہ لام سعد کہ یہ سعد کی ماں کے لیے, انہیں اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے. ہم جیسے گوشت پاک کا بکرا یا خواجہ غریب نواز کی نیاز یہ بولتے ہیں نا تو وسوسے آتے ہیں نا اس کے نام کی اس کے نام کی, تو یہ تو حدیث شریف ہے کہ ہذہ لام سعد, یہ حدیث میں الفاظ ہے کہ یہ ام سعد کے لیے ہے تو یہاں مراد یہ کہ اس کا ثواب ام سعد کے لیے. گوشت پاک کا بکرا اس سے مراد یہ ہے کہ اس بکرے کا ثواب گوشت پاک کے لیے. جیسے قربانی کا بکرا بھی تو آپ کا ہوتا ہے نا, یہ میرا ہے, میرے دادا کا ہے, میرے ابو کا ہے, میری امی کا ہے, بولتے ہی رہو میں کس کا بکرا ہے, جو میرا ہے تو آپ رسی اس کی چھڑا لو, نہیں نہیں اللہ کا ہے, واقعی اللہ کا ہے, لیکن اللہ کی عطا سے بندے کا ہوا ہے نا. تو یوں اصطلاحات ہوتی ہیں, الفاظ ہوتے ہیں تو ان میں ایک دم سے مطلب وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا, فلاں ہو گیا, شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, ایسے نہیں بولنا چاہیے. مسلمان جو کرتے ہیں خصوصاً علماء صلحاء جن کاموں میں شریک ہوتے ہیں تو وہ سارے مطلب ہی نہیں کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جن کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, وسوسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ایصال ثواب جس طرح بھی کریں, اخلاص ہو, خلوص کے ساتھ ہو, نمائش نہ ہو, سب کو دکھانے کے لیے نہ ہو, تو انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا تو ضرور پہنچے گا اللہ کی رحمت سے.
یہ اولاد کی نیکیاں
صلو علی الحبیب
والدین تک پہنچتی ہیں, یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ نے ثواب جاریہ بھی بنتی ہے, تو جب اولاد کوئی نیکی کرے گی تو کیا نیکی کرتے وقت اولاد کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے, یا بغیر والدین کو ایصال ثواب کی نیت کیے اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس نیک کام کا ثواب والدین تک پہنچتا رہے گا کہ اس کو بھی وہاں خاص اعمال کے لیے نیت ضروری ہوگی, اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟
Yes. ہر نیکی ہر صورت میں نیکی کا پہنچنا یہ کیسے ہوگا؟ ارے بیٹا چاہتا ہے کہ میں آقا کی سنت ادا کروں, داڑھی رکھوں, ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں جھاڑتے ہیں تو ملہ بنے گا, حجام بنے گا تو کباب بیچے گا, مت بن ملہ, گہرائی میں نہیں جانا ہے, اس کی داڑھی نیند میں کاٹ دیتے ہیں, ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, امامہ چھپا دیتے ہیں, امامہ پاڑ دیتے ہیں. اب ایسا بندہ جو پھر بھی نیکی کر رہا ہے اور داڑھی رکھ رہا ہے اور علم دین سیکھنے کے لیے نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے, اجتماعات میں جاتا ہے, ماں باپ کو روک رہے ہیں اس کو, تو کیا اس کی نیکیاں بھی ان کو ماں باپ کو ملیں گی؟ بلکہ یہ تو گناہگار ہو رہے ہیں نیکیوں سے روک کر. ولید بن مغیرہ کی گویا نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا کام تھا یہ, تو قرآن کریم میں اس کے 10 عیب بیان ہوئے ولید بن مغیرہ کے, جس میں یہ بھی تھا منع للخیر, کے بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو جو لوگ نیکی سے بھلائی سے روکتے ہیں ہاں وہ ماں باپ اور اپنے بیٹے کو روکتے ہوں, تو یہ اس میں شامل ہے اس آیت کے تحت کہ تو بھلائی سے روکنے والے ہیں. تو پھر بھی بیٹا اگر بھلائی کر رہا ہے تو ماں باپ کو ثواب کہاں سے ملے گا بھائی؟ ماں باپ کو تو اس صورت میں ثواب ملے گا جب ماں باپ نے کوشش کی اور اس کو علم دین پڑھایا, اور اب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ دعا کرے گا ان کے لیے. ورنہ سچی بات یہ کہ بچے کو دعا کرنا بھی نہیں آتی, دعا پڑھنا کا آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کس کو آتا ہے؟ قرآن کریم رمضان میں ختم کرتے ہیں پھر ہم جیسوں کو ڈھونڈتے ہیں. مجھے تو پتا ہے نا مولانا قرآن پڑھا ہم نے, میری ماں نے قرآن پڑھا ہے, آپ ذرا بخش دینا. تو مجھے سو مرتبہ ہزار مرتبہ لوگوں نے کہا ہے, اس طرح دیگر مسجدوں میں بولتے ہوں گے. اور دعوت اسلامی سے پہلے کا مجھے تجربہ ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن پڑھا ہے تو یہ بخشتے کیسے, سماپ پہنچے کیسے. اب یہ مولانا آئیے کہ دادی ماں کی قبر میں کچھ ترکیب بنائے گا, دروازہ کھول کے اندر ثواب کو اتارے گا, اپنے کو تو پہنچانا نہیں آتا, یہ اتنا مشکل ہے. تو یہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے, ماحول نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا. ہاں جو الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اس میں ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ثواب کیسے پہنچتا ہے. اب بھی تو اس پر تذکرہ ہوا کہ ثواب کیسے پہنچے, عیسیٰ علیہ ثواب. عیسیٰ علیہ ثواب کے معنی یہ ثواب پہنچانا. تو یوں ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں گے تو اس کی نیکی, تو یہ ماں باپ ہی کے لیے نہیں ہے, آپ نے بھی کسی دوست کو کسی عام مسلمان کو نماز پر لگا دیا تو سمجھایا, اس پر کوشش کی, سمجھاتے رہے وہ نمازی بن گیا. اب جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کے لیے اس کا ثواب ہے, نماز پڑھتا رہے وہ. یا اس کو ایک دینی مسئلہ بتا دیا, ایک سنت سکھا دی اس کو, پرفیکٹ ہے نا, ایک مسئلہ بتایا پرفیکٹ ہو اور اس میں کوئی ریا نہ ہو, کوئی ذاتی مفاد نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ نے سکھایا, یہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ آگے بتائے گا تو اس آگے بتانے والے کو جو ثواب ملے گا یہ بھی اس کو بھی ملے گا جس نے پہلے بتایا. اس کو تو ملے گا لیکن پہلے بتایا اس کو بھی ملے گا. تو یوں آپ غور تو کریں کہ جیسے اب اسکرین پر بتایا کسی نے, سنت بتائی, مسئلہ بتایا, مسجد میں مبلغ نے بیان میں بتایا, چوک اجتماع میں بتایا, درس میں پڑھ کے سنایا, یہ جو سیکھ رہے نا ان کو ثواب, ان کا ثواب, انہوں نے آگے سکھایا ان کا ثواب. یعنی کہ آدمی سوچے تو اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائے, کیسا کرم ہے. تو اس سے سب کو مبلغ بننا چاہیے, شریعت کے دائرے میں رہ کر درس بھی دینے چاہیے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا جانتے ہیں تو جو بھی ٹیسٹ دینے کا ہمارے ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اب ٹیسٹ دے کر پاس ہو تو یہ پڑھائیں. ایک آیت کسی کو آپ نے سکھا دی نا, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا کہ وہ عمل کرتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, دوسرے کو سکھاتا رہے گا, وہ اس کو سکھاتے رہیں گے. ایک وہ پوری چین بن رہی ہے جس کا ثواب یہ پہلے جس نے سکھایا اس کو بھی مل رہا ہے, ان سب کو بھی مل رہا ہے, اس کو یہ سب کا مل رہا ہے. یہی انداز گناہوں کا بھی ہے. جی ہاں, آپ نے ایک فلمی گانا میوزک والا اپلوڈ کر دیا, یہ اس پہ ڈال دیا سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ ڈال دیا, لوگ سنیں گے, ابھی آگے فارورڈ کریں گے, یہ سب گناہگار تو ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کا گناہ جن تک پہنچ رہا نا, پہلے جس نے جاری کیا نا, یہ اس کے کھاتے میں بھی آ رہے ہیں سب کے گناہ. یعنی ایسے ایسے لوگ پڑھے, ابھی کسی نے مجھے دل جلے نے ایک وہ کسی کی تحریر بھیجی, اس میں تھا کہ وہ کوئی لنک وغیرہ دیا تھا اس میں شاید کہ میوزیکل آپ کے پاس کوئی ٹون ہو, میوزک کا پروگرام ہو تو وہ آپ یوں 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 اپلوڈ کریں تاکہ لوگ اس سے مزے لیں. اب یہ اتنی بڑی اس بیچارے نے نادانی کی ہے. اب یہ خدا جانے مسلمان ہے غیر مسلم ہے یہ پیغام دینے والا, لیکن مسلمان ہو تب بھی تعجب نہیں ہے کہ مسلمان بھی بدقسمتی سے ان چکروں میں پڑے ہوئے تو ہیں. یہ سوچا نہیں اس نے کہ میرے اپیل پر کسی نے یہ ڈال دیا میوزک یا گانا تو میرا کیا بنے گا, یہ تو آگے بڑھاتے رہیں گے لوگ اور میرے مشورے سے ہی ہوگا تو میری آخرت میں کیا گت بنے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, نزعہ میں کیا ہوگا, यार दिन तो कट जाते हैं। मुझे अभी तक अपने बचपन का कूदना फांदना फुदकना कुदकड़े लगाना सब याद आता है अभी इस उम्र में भी। ये कल की बात है, मैं छोटा था और यूं यूं करता था, फिर जवानी के मजे याद है, जवानी की ताकतें याद है, हिम्मतें याद है, भागदौड़ याद है। अब जो पोजीशन है वो भी मैं समझता हूं एज तो, यानी ये सारी जिंदगी जो थी ये मेरी यानी कि एक ख्वाब था जो मैंने देखा था। अब जो कैफियत है मेरी मैं समझता हूं ये क्या है। अब मौत कितनी याद आती है, कब्र का अंधेरा कितना डराता है, और खासकर जब बिस्तर पर जाता हूं तो क्या सोचें होती है मेरी मैं जानता हूं। अभी जो सर्दी लग रही है मैं लियाफ ओढ़ लूंगा, सर्दी में मुझे मजा आएगा, और लेकिन जब कब्र में मुझे रख दिया जाएगा उस वक्त कहां से लियाफ, गर्मी होगी तो कैसे बर्दाश्त होगी, कौन पंखा चलाएगा, अकेले में डर लगता है, वहां अंधेरी कब्र में तो क्या होगा, तनाई होगी, कोई दोस्त बिरादर कुछ भी नहीं होगा, न किसी को बुला सकूंगा न किसी के पास जा सकूंगा, मेरा क्या बनेगा। ये अभी बस बुढ़ापा जो है ये डराता रहता है। अब आजकल 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 अब जो भी सांस है ना ये बोनस में जा रहे हैं, अल्लाह करीम से बुरे खात्मे से पनाह मांगता हूं। मैं ईमान की सलामती का भिखारी हूं कि अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद गौस पाक के सदके में मेरा ईमान सलामत रखे और मुझे बुरे खात्मे से बचाए और कब्र के अंधेरे वेशत से बचाए और मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, महबूब के जलवे ताहश्र उसमें लहराते रहे, काश सर करोड़ काश। बहरहाल ये हम सबको डरना चाहिए, ये तो बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन सबका तो आता भी नहीं ना बुढ़ापा, रोजाना कितने जवान मरते हैं, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे।
मुसलमान अदा से मुसलमान अदा से होई मान पर खा।
صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کے لیے، نیکیوں کو عام کرنے کے لیے، اپنے اندر تقوی، روحانیت، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اور باکثرت توبہ کی توفیق پانے کے لیے. ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنی مثال آپ ہے. اللہ کریم اس مدنی ماحول پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وہ بات چل رہی تھی امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان کی سلامتی کے تعلق سے پھر موضوع چلا والدین کے تعلق سے، کہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ کچھ والدین نے روکا ہے نیکی سے، پرہیزگاری سے، اب وہ روکتے روکتے ان کا انتقال بھی ہو گیا. اب وہ انتقال تو ہو گیا لیکن بیٹا اپنی جگہ پر وہ استقامت پاتا رہا اور وہ نیکی اور اس طرح راستے پر چلتا رہا. اب ماں باپ چلے گئے قبر کے اندر، انتقال ہو گیا. اب جو یہ نیکی کر رہے ہیں اولاد، تو کیا اس اولاد، کیونکہ پیچھے تو نیک اولاد ہی چھوڑ کر مرے، تو اب یہ جو نیکی کر رہی ہے اولاد، کیا اس کا ثواب ان فوت شدہ والدین کو پہنچے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں اسے نیکی کرنے سے روکا تھا؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
کیسے پہنچے گا؟ انہوں نے تو اس کو یہ نہیں کہ پسند ہی نہیں کیا تھا، ان کو نہیں پہنچے گا ثواب. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے جو دعا کرتی ہے عیسیٰ علیہ ثواب کرتی ہے وہ پہنچے گا، لیکن جو اولاد ماں باپ کے سکھائے بغیر، ماں باپ کے چاہے بغیر اولاد نے جو اپنے طور پر یہ سیکھا، کوششیں کی، اس کا ثواب ماں باپ کو نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی نا.
اس میں کتنا والدین کے لیے،
میں نے مسجد بنائی تو مجھے ثواب ملے گا، میں نے اس میں چندہ دیا تو مجھے ثواب ملے گا، میں نے اس میں مفت میں بیگاری کی تو مجھے ثواب ملے گا، میں مسجد بن رہی ہے میرے محلے میں، میرا دل خوش ہو رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس پر بھی مجھے ثواب ملے. لیکن میں خار کھاؤں یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، اتنی جگہ گھیر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو کیا پھر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ کیسا ثواب ملے گا؟ میں تو اس نیکی سے تو مجھے چیڑ ہے، نعوذ باللہ. اللہ اس سے پہلے ایمان پر خاتمہ کرے ہمارا کہ ہم کو نیکی سے چیڑ ہو جائے.
آمین آمین یا رب العالمین.
بعض ماں باپ، سب نہیں، ایک تعداد ہے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، جو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ جب وہ نیکی کی طرف آتے ہیں، نیکی کے رستے پہ آتے ہیں تو ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو بولا بولی کرتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، ان کو روکتے ہیں باقاعدہ. اس کے تو میری زندگی میں تو ایسے عجیب عجیب مجھے تو واقعات ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے. ایک پرانا واقعہ تو دعوت اسلامی کے بہت پہلے کا ہے، تو میرا تو یہ الحمدللہ پرانا یہ انداز تھا نیکی کی دعوت کا. تو ایک نوجوان میرے پاس آنے جانے لگا، اس میں گھر میں کوئی السلام علیکم وغیرہ کہنا شروع کیا تو گھر والوں کی چونکے. پھر ماں نے پوچھا، کسی نے پوچھا مطلب گھر میں، آج کل یہ تو کون سی بولی بولتا ہے، پہلے تو اس طرح تو نہیں کرتا تھا، اب تو سلام کرتا ہے. تو اس نے میرا نام لے لیا کہ میں تو اس کے پاس جاتا ہوں. ارے پھر اس کو روک دیا، اس کو نہیں ملا نہیں بننا. کہ میں نے الحمدللہ جب سے داڑھی نکلی نا میں نے رکھ لی تھی. اور یہ بھی ایک عجیب کہانی تھی کہ لوگ تعجب کرتے تھے اور آوازیں کستے تھے. شروع کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی سمجھا آج سے میں پرانی، یعنی 50-60 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں، 50-45 سال پرانی بات. تو یہ اس وقت داڑھی معاشرے میں نہیں تھی، عام طور پر نہیں تھی، کوئی بڑا بوڑھا رکھ لے تو رکھ لے، نوجوان شاذ و نادر کوئی لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں کہ رکھتا ہو تو. اور اب بھی اگر ہم یہ دیکھنے جائیں نا تو شاید داڑھی تو اب بھی لاکھوں میں ایک ہی کوئی رکھتا ہے، اتنی تو یہ داڑھی رکھتے ہیں ہمارے یہاں فیشن کی، تو یہ وہ داڑھی تو نہیں ہے نا، شریح داڑھی تو ہمارے یہاں ایک مٹھی ہے نا، جو تھوڑی کے نیچے سے یہ بال لٹکے، یہ اب یہ کاٹ لیے، ٹھیک ہے نا، یہ سنت ہے جو بڑھ گئے تھوڑی سے نیچے، باقی پوری داڑھی جو ایک مٹھی ہے تو واجب ہے نا. تو یہ ہمارے یہاں ایک غالب اکثریت جس کو شاید داڑھی سمجھتے تو یہ بےچارے اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے، پھر یہاں سے کٹ لگاتے ہیں، یہاں سے کٹ لگاتے ہیں، یہاں سے کٹ، پتہ نہیں کیا کیا تراش خراش رکھتے ہیں کرتے ہیں. یہ وہ داڑھی ہی نہیں ہے. تو تو اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی داڑھی رکھنے کی سعادت بخشے.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جو اثار ثواب کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ بالکل درست ارشاد فرمایا کہ والدین نے جب اس کی ترغیب ہی نہیں دی اور نہ ہی اس پر اس کی پرورش کی کہ وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا, کیونکہ جو ثواب کا ذریعہ بنتا ہے وہ وہی بنتا ہے کہ تین چیزیں فرمائیں کہ ایسا علم چھوڑا کہ ینتفع بہ, جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے, یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا, یا ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد چھوڑی کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے, تو ایسوں کو ثواب ملتا ہے. البتہ جو عمل اولاد کر رہی ہے, اب اگر وہ وہی عمل ہے کہ مثال کے طور پر جس کی والدین نے ترغیب نہیں دلائی لیکن وہ ایصال کرنا چاہتا ہے, مثلا نمازیں والدین پڑھنے نہیں دیتے تھے یا کسی وجہ سے کوئی اور کام سے نیک کام سے روکتے تھے, اور اب بچہ جو ہے وہ ان کے لیے ایصال کرتا ہے, تو جو اصول اہل سنت ہیں اس کے مطابق تو کوئی بھی عبادت ہو وہ اس کا ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے اور وہ ثواب اسے پہنچ ہی جائے گا. اور پھر اس کے ایصال ثواب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ عمل سے پہلے ہی نیت کر لی کہ میں اس کا ثواب فلاں کی بارگاہ میں پیش کروں گا, یا عمل کرنے کے بعد پھر وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کی بارگاہ میں پیش کروں گا.
یہ ایک الگ صورت ہوئی نا کہ یہ تو اولاد ایصال ثواب کرے یا کوئی پڑوسی کرے یا کوئی عام مسلمان کرے, وہ ایصال ثواب اور چیز ہے. تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ اولاد اب نیکی کرتی ہے, دعا کرتی ہے, ایصال ثواب کرتی ہے, تو یہ تو پہنچے گا ان والدین کو. لیکن اس کو نیک بنانے, یہ جو نیک بنا اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ انہوں نے نیک بنایا نہیں ہے
جی,
بلکہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں یا کوئی کوشش ہی نہیں کی, خود بخود ہو گیا, تو وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. یہ عرض میں نے کیا تھا.
صحیح,
تو آپ بھی بالکل مجھا فرما رہے کہ ولد صالح چھوڑی, نیک اولاد چھوڑی, کہ جو مطلب دعا کرے, تو یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اگر خود یہ نیک بن گیا, ماں باپ نے نہیں بنایا اور اب وہ دعا کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہے ماں باپ کی کہ اس کو وہ نیک بن گیا. لیکن جو ماں باپ روکتے ہیں نا, اس میں بعض صورتوں میں تو کفر کا اندیشہ ہے, بڑا خوفناک مسئلہ ہے اس میں, کہ یا تو گناہگار ہیں یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ, اس میں ایماندار ہونے کا بہت خطرہ ہے. جو یہ نیکی سے روک رہے ہیں, کہ یہ کیا کیوں روک رہے ہیں نیکی سے, نیکی سے نفرت ہونا یہ بہت خطرناک ہے. یعنی میں نے ایسے سے کیسے, میں میری زندگی کے ساتھ عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک نوجوان تھا, بس ایک لڑکا تھا, مطلب وہ میرے پاس آتا جاتا تھا, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب آنا جانا اس نے کیا, میمن لڑکا تھا اپنی اولڈ سٹی ایریا کا, یعنی ہماری برادری کا تھا. تو اس نے مجھے عجیب حیرت انگیز بات بتائی, رمضان شریف میں غالباً بتائی, کہ وہ اپنی ماحول میں آ کر ہمارے روزے اس رکھتا تھا, ورنہ کوئی بولا ہمارے گھر میں روزوں کا تصور نہیں ہے رمضان کے روزوں کا, یہاں تک کہ میں سحری کرنے کے لیے اگر بتی جلاؤں نا تو مجھ پر بگڑتے, سحری کرنی اندھیرے میں کرو, پکا کر نہیں دیتے تھے. وہ جو بچہ کچا رات کا ہو, ادھر پیر ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مار کے بےچارا, تو بولے وہ بھی بولے مجھے بتی نہیں جلانے دیتے کہ تو ہماری نیند خراب کرتا ہے, تو جو روزہ رکھنا ہے تو سحری کر اندھیرے میں. یعنی وہ ایسا بےچارا اپنی مظلومیت کی داستان بتاتا تھا, بالکل یعنی کہ نام کے مسلمانوں کا گھرانہ, نام بھی مسلمانوں والے, مہمن برادری اپنی سمجھے, اور یہ حالت. ویسے یاد کرنے جاؤں تو طرح طرح کے واقعات. اب ان ماں باپ کو اس اولاد کے نیک بننے کا کیا ثواب ملے گا, تو زبردستی نیک بنا ہوا تھا کہ روزے رکھ رہا تھا, وہ نمازوں کے لیے نہیں جانے دیتے, روکتے ہیں. ہاں کوئی وجہ ہو نہ روکنے کی, جیسے کہ نفل روزوں سے بعض ہوگا ماں باپ روکتے ہیں, تو وہ صحیح روک رہے ہوتے ہیں, یا بچہ کمزور ہوا جا رہا ہوتا ہے, بیمار پڑا جا رہا ہوتا ہے, یا جیسے کہ اس نے علم دین پڑھنا ہے, اب وہ روزہ رکھا تو سارا دن گھر میں پڑا رہے گا اور وہ پڑھے گا نہیں علم دین, یا قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، حفظ نہیں کرے گا، اس میں کچا ہو جائے گا. یعنی کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو نفل روزے سے روک رہے ہیں، تو یہ گناہگار نہیں ہے ماں باپ، کہ ان کو نفل روزوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، اس کا سبب ہے. اور فرض نمازوں میں یہ سبب چلے گا نہیں نا، فرض روزوں میں بھی نہیں چلے گا کہ تو کمزور ہو جائے گا روزے مت رکھ، یہ بھی ہے گھروں میں کمزور ہو جائے گا، تو بالغ ہو گیا اب تو روزہ رکھنا، بلکہ 7 سال کی عمر ہو گئی روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو رکھوایا جائے، 10 سال کا ہو گیا روزہ رکھنے کی طاقت ہے اب تو اور تاکید بڑھ جائے گی اس کو روزہ رکھوانے کی، نہ کہیے کہ تو کمزور پڑ جائے گا. ہاں واقعی وہ یہ حقیقت ہے، ماں باپ خود نیک نمازی لوگ ہیں، دین میں سمجھتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور ان کو جو لگتا ہے اور ان کا تجربہ ہے کہ یہ بیمار پڑ جائے گا، روزہ نہیں برداشت کر سکے گا، تو بے شک وہ بالغ ہونے سے پہلے چاہے 12 سال کا ہو گیا اس کو نہیں رکھواتے، نہیں رکھنے دیتے. تو یہ فرض روزے بھی یہ نہ رکھوانا کہ بچہ بیمار پڑ جائے گا، یہ تو بڑوں کے لیے بھی گنجائش ہے یہاں کہ وہ بعد میں قضا کر لے ایسی صورتحال میں، تو اس لیے وہ چھوٹے کو نہیں رکھنے دیا. تو ایسا کوئی عذر ہونا یہ عبادت سے نفرت کی صورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ ماں باپ داڑھی سے روکتے ہیں، نیک ماحول سے روکتے ہیں، نیک لوگوں سے روکتے ہیں، سنتوں پر اجتماعات سے روکتے ہیں، مدنی قافلوں سے روکتے ہیں، اور اس لیے یہ روکنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں نیک بن جائے گا، یہ ملا بن جائے گا، یہ ہمارا جو حرام کا دھندا ہے اس میں تعاون نہیں کرے گا، ہم جو رشوت کا لین دین کر رہے ہیں اس میں یہ رکاوٹ کھڑی کرے گا، تو اس لیے اس کو نیک مت بناؤ. یہ الگ چیز ہے نا، دونوں میں فرق ہے. اجتماع میں اس لیے روک رہے یا گھر دور ہے، تم رات کو لیٹ آئے گا، اندھیرے میں کوئی ڈاکو لوٹ لے گا، کتا کاٹ لے گا فلا، اس وجہ سے وہ نہیں آنے دے رہے، تو یہ وجہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے اولاد کی محبت کی وجہ سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے. وہ دین جو ہے اس سے ان کو نفرت نہیں ہے، دینی کام سے کوئی نفرت نہیں ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے سے کوئی نفرت نہیں ہے، تو وہ وجہ ہو روکنے کی. اس طرح مدنی قافلے میں اگر یہ جاتا ہے، ماں بیمار ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، کہ یہی ہے جو اس کو دوا دارو بھی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، علاج کرتا ہے، اور ابھی 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے چلا جائے گا، یا 12 مہینہ کے لیے یہ رخصت ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گی، یا باپ کیا کرے گا، یا غریب لوگ ہیں اور یہ کماتا ہے اور بولے 12 مہینے کے لیے سفر کروں، تو یہ ماں باپ کی خدمت کون کرے گا. تو ان وجوہات کے بنا پر ان کا روکنا یہ حق بجانب ہے. اور یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ماں باپ کا دل دکھا کر، ماں باپ کو ستا کر مدنی قافلوں میں سفر کیا آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم دین کا کام کریں گے تو ہی ہوگا، ورنہ نعوذ باللہ اللہ پاک کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہے. تو کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوتی ہو، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوتی ہو، تب جا کر یہ دین کے لیے بندہ وقت نکالے، کافروں میں سفر کرے. یہ تو مطلب اس طرح کی وضاحتیں تو میں کرتا رہتا ہوں. ماں باپ کو دھوکہ دے کر تھوڑی جانا ہے کہ ان کو دیے تڑپتے رہے اور ہم بھائی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دیتا تبلیغ کر رہے ہیں ہم دین کی، اب ماں باپ ادھر رو رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا اپنے کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی کسوٹی
سیدی، آپ کی مرادی شخصیت کیا انسان ہے؟
انسان شخصیت ہوتی انسان ہے، لیکن میری مرادی شخصیت نہیں ہے، مرادی شے ہے.
کیا آپ کی مرادی جو شے ہے وہ کیا کوئی مزار شریف ہے؟
نہیں. تو بغداد شریف سے مزار شریف ہی کی وجہ سے غوث پاک میں شخصیت تھے، اور مرادی شے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن شخصیت کی نفی ہو گئی یہ ہے. تو ہو سکتا ہے غوث پاک سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی چیز ہو میری مرادی شے.
کیا آپ کی مرادی شے عرب شریف میں ہے؟ کیا حرمین طیبین میں ہے؟
ہاں.
کیا مکہ المکرمہ میں؟
جی نہیں. اب تو واپس مدینے پہنچے.
آپ پہنچا دیں.
دیکھو راستے میں تو راستہ دیکھ کے جانا. راہ مدینہ.
آخر پہ مدینہ پہنچتے ہیں نا. مدینہ شریف
پہاڑ مدینہ. بہار مدینہ.
کیا مدینہ شریف میں ہے؟
جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ.
کیا مسجد نبوی شریف میں ہے؟
جی ہاں.
کیا جو جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اس میں ہے؟
صحیح. کوئی اور سوال کر لیں. ہے بھی نہیں بھی ہے کچھ ایسا ملا جلا رجحان. میں کرائٹیریا بنتا جا رہا ہے.
کیا حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے؟
اللہ اللہ. جی نہیں.
کیا اس کا رنگ سبز ہے؟
جی ہاں. سبحان اللہ کیا بات ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ پہنچے ہو سبز رنگ کے ساتھ.
ایک سوال تو وہ سوال بنا نہ جواب بنا. آٹھ سوال ہوئے.
کیا آپ نے اس پر کوئی کلام لکھا ہے؟
جی.
کیا اس کو دیکھنے سے آنسو بہتے ہیں؟
شاید نہیں لکھا ہے. آپ جیسوں کے تو سارے بہنے ہی چاہیے بہتے ہی ہوں گے.
آپ نے کلام نہیں لکھا اس پر یہ سنا میں نے. نہیں لکھا.
جی نہیں لکھا. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کے. یہ اور آپ کی منزل آسان کر دی ہے میں نے شاید.
کیا بابے جبریل سے داخل ہوتے وقت اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
دیکھو منارے پر بھی سبز رنگ ہے. آج کل سبز لائٹیں ہیں. مناروں میں سبز لائٹیں لگ گئی ہے.
جی. کیا بابے جبریل سے داخل ہوتے وقت اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
یہ تکیہ بھی سبز ہے. جی
بابے جبریل سے داخل.
ہاں سبز لائٹوں کی زیارت تو ہوتی ہے. جبھی تو میں تصویر میں بھی سبز لائٹیں دکھتی ہیں. کیا فرمایا؟
کیا بابے جبریل سے داخل ہوتے وقت اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
جی ہاں. آپ پہنچ تو گئے. وقت
آپ نے پہنچا دیا. کیا وہ کیا اس کو جالیا کہا جا سکتا ہے؟ جالی مبارک کہا جا سکتا ہے؟ آپ کی مرادی متبرک مقام سبز جالیاں ہیں.
جواب درست ہے. تیری سبز جالیوں پر میری شاعری نچاور پہنچ گئے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناظرین مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کرنگی نمبر 2.5 چشتی بلڈنگ کے کچھ طلبہ اکرام اور کچھ اساتذہ اکرام موجود ہیں, اور کچھ مدنی منع ہیں جو کہ امیر السنت سے کچھ سوال عرض کریں گے اور کچھ مدنی پھول پیش کریں گے. یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں, یہ سوال عرض کرنے جا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد دانیال خان قادری عطاری ہے. پیارے امیر السنت, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہو آ جائے گا یا بہو آ جائے گا. پیارے امیر السنت, یہ ہو اور بہو یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں, جن کی وجہ سے بچے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ آ اس کو لے جا. پیارے سنت جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہاؤ اور بہو یہ فرضی نام ہے, یہ کوئی ان کا وجود نہیں ہے. تو یہ بچوں کو اس طرح بولنا, او آ جائے گا, بہو آ جائے گا, تجھے لے جائے گا, تجھے فقیر اٹھا جائے گا, تو یہ ایسا نہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں, بعض صورتوں میں اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ جزم کریں کہ وہ دیکھو بہو, تو وہاں تو بہو ہوتا نہیں ہے, تو یہ بہو آئے گا تجھے لے جائے گا, یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک جھوٹ ہے. تو اس طرح ان کے نام عمل میں جھوٹ لکھا جائے گا ماں باپ کے, نتیجہ یہ ہوگا بچہ اس کا دل کمزور ہوگا, ڈرپوک بنے گا. تو بچوں کو تو بہادر بنانا چاہیے, نہ کہ ڈرپوک. پھر وہ فجر کے لیے اندھیرے میں جانے سے بھی ڈرے گا نا, ڈرپوک ہو جائے گا تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تو بہو آ جائے گا. اب وہ بہو نہیں بولتا, اب تو بڑا ہو گیا, لیکن یہ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے. تو اس کے ماں باپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح وہ تمہیں یہ کھلونا لا دیں گے, تمہیں وہ دے دیں گے, وہ لے دیں گے, تمہیں بسکٹ لا کر دیں گے, چاکلیٹ لا کر دیں گے, جبکہ نیت یہ ہو کہ لا کر دینا نہیں ہے, خالی اس کو بہلانا ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ کریم سچے نبی کے صدقے ہم کو سچا کرتے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع ہے جو کہ انشاءاللہ عزوجل کچھ مدنی پھول دیں گے اور اسی کے ساتھ امیر السنت کی خدمت میں ایک سوال بھی عرض کریں گے.
پیارے امیر السنت آج میں آپ کو چند رنگوں کے بارے میں بتاؤں گا, اور اس رنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس رنگ کو کس سے نسبت ہے. نمبر ایک, سفید رنگ کو عربی میں ابیض کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا. حجرِ اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ سفید تھا. نمبر دو, نیلے رنگ کو عربی میں ازرق کہتے ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے گنبد کا رنگ بھی نیلا ہے. نمبر تین, سبز رنگ کو عربی میں اخضر کہتے ہیں. جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا, اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد, کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حجرِ اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ سفید تھا, اب اس کا رنگ کالا کیوں ہو گیا ہے؟
ماشاء اللہ, پیارے پیارے بچے سفید لباس میں, سفید امامے میں, بہت ماشاء اللہ پیارے پیارے لگ رہے ہیں. تو یہ حجر اسود جو تھا وہ سفید تھا، حجر ابیض سفید پتھر. تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ جو تھا وہ کالا ہو گیا ہے، تو اب اس کا نام ہے حجر اسود یعنی کالا پتھر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ رنگوں کے بارے میں اس بچے نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. مرحبا، اللہ آپ سب کو حافظ قرآن، عالم باعمل، مفتی اسلام بنائے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحدیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحدیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے کے رسالے کی کارکردگی، گزشتہ ہفتے کا رسالہ تھا تانبے کے ناخن، ماشاءاللہ اچھی کارکردگی موصول ہوئی ہے. پاکستان کے عیسائی بھائی جن کی کارکردگی ملی 617,943، پاکستان کی عیسائی بہنیں 558,167، اور اوورسیز عیسائی بھائی 62,354، اوورسیز عیسائی بہنیں 61,326، اور یہ کل بنیں گے 12,99,790، ان 13 لاکھ کی سرحدوں کو چھو رہے. اور آج کا رسالہ جو ابھی اس ہفتے کا ہے وہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ دین. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی رسالہ آقا کا انداز تبلیغ دین پڑھ یا سن لے اس کو ایسا بندہ بنا جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, تمام بزرگان دین, بالخصوص سید مرشدی غوث اعظم, امام اعظم غریب نواز, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر الشریعہ قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص اس ہفتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ یہ پڑھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. اے مولا کریم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما, اپنی پسند کا بندہ بنا. جب تک زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں, نیکیاں پھیلاتے رہیں, گناہوں سے بچتے رہیں, دوسروں کو بچاتے رہیں. اے اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول, امیر اہل سنت کی غلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما, ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب ہو, ایمان اور عافیت پر ہمیں موت نصیب ہو, جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ہو جائے, ہماری قبر بھی جنت کا باغ بن جائے. یا اللہ, یہ سب دعائیں قبول فرما, ہماری بیماریاں دور کر اور ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما جو مختلف مقامات پر ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں. اے اللہ, ان میں جو بیمار ہیں, گھروں میں کوئی بیمار ہے, مدنی چینل پر بیمار, ان کے نمائندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, جنہوں نے پرچیاں دیں, دعاؤں کے لیے کہا, کہلوایا, اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستیاں, قرض داریاں, بے روزگاریاں, کاروباری مشکلات سب آسان کر دے. آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا. مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں, بے اولادگیاں دور ہوں, گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہوں, بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں, بس عافیت 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 ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ, ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
حب دنیا سے تو بچا Good job.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو خوش نصیب اول تا آخر دیکھتے سنتے ہیں، تو کچھ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. پچھلے گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے. اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنے سال تشریف فرما رہے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 13 سال. دوسرا سوال ہوا، چوری کرنے والے شخص کو مرنے کے بعد کتنے سانپ نوچ نوچ کر کھائیں گے؟ جواب، 2 سانپ. اور نمبر 3 دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے امامہ باندھا؟ جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو کئی جوابات الحمدللہ ہمیں موصول ہوئے اور درست جو جواب تھے ان کی قرآن دازی ہوئی. تو آج جن کو ہمارا جو مدنی چیک ہے وہ پیش کیا جائے گا وہ ہیں کراچی سے تعلق ہے اور ان کا نام ہے مشکات نور بنت عامر. مشکات نور بنت عامر, مشکات نور بنت عامر, ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ اس چیک کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ خریداری ہو سکے گی. آج جو مدنی مذاکرہ ہوا تو ان کے سوالات بھی نوٹ فرما لیں اور جوابات دیں ایس ایم ایس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک آئی ڈی پر, اور آپ چاہیں تو لائیو چیٹ جو ہوتی ہے ویب سائٹ پر اس پر بھی دے سکتے ہیں. ٹیکسٹ میں ہو پکچر کھینچ کر دیں, وائس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. سوال نمبر 1, سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ سوال نمبر 2, حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ نمبر 3, حجر اسود کا معنی بتائیں. تو یہ 3 سوالات ہیں آج کے, اور آپ آئندہ مدنی مذاکرے کی اذان عشاء تک اس کے جوابات جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خیر بشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام, خیر البشر پر
اتنا کرم تو کرم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بالصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر.
مولا یا
مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.